پیر 18 جولائی کے سربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اب بھی کرفیو, اب بھی کشیدگی, اخبارات پہ بھی چھاپے پڑے. وہاں سے ایک صحافی نے بتایا,
آدھی رات کو جب اخباریں چھپ رہی ہوتی ہیں تو پرنٹنگ پریسز میں گھسنا, پرنٹنگ مٹیریل سیز کر لینا, ٹیکنیکل سٹاف کو اریسٹ کر لینا.
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اخبارات, انٹرنیٹ اور موبائل سروسز پر پابندی تیسرے روز بھی برقرار ہے اور وادی کے تمام اضلاع میں کرفیو نافذ ہے. نوجوان رہنما برہان وانی کی ہلاکت کے بعد سے وادی میں گزشتہ 10 روز سے زیادہ سے حالات کشیدہ ہیں. تابندہ کوکب.
محبوبہ مفتی حکومت کے ترجمان اور وزیر تعلیم نعیم اختر نے اتوار کی شب کشمیر کے حالیہ پرتشدد واقعات پر پہلی بار اعداد و شمار جاری کیے ہیں. انہوں نے بتایا کہ مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان ہونے والے پرتشدد واقعات کے متعلق میڈیا میں ہلاکتوں کی تعداد جو بھی بتائی جا رہی ہو, لیکن سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک 34 افراد ہلاک اور 1664 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے ہیں. نعیم اختر نے یہ بھی بتایا کہ 8 جولائی سے جاری مظاہروں میں اب تک 1900 افراد زخمی ہوئے ہیں, جن میں سے 1700 کو ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا ہے.
بھارتی وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جاری حالیہ بدامنی کا خاتمہ کرنے کے لیے حکومتی اقدامات کا دفاع کیا ہے. تفصیل سبناز کی زبانی.
پارلیمنٹ سے خطاب کے دوران انہوں نے حزب مخالف کے سوالوں کا جواب دیا. انہوں نے سیکیورٹی فورسز کے ضرورت سے زیادہ طاقت کے استعمال کے بارے میں بتایا کہ سیکیورٹی فورسز کو مظاہروں کو قابو کرنے کے دوران غیر مہلک ہتھیار استعمال کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں. گزشتہ 10 دنوں کے دوران کشمیر میں 40 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں, جن میں زیادہ تر کو گولیاں لگی تھیں.
ترک حکام نے تقریباً 8000 پولیس اہلکاروں کو گزشتہ ہفتے ناکام فوجی بغاوت میں مبینہ طور پر ملوث ہونے پر معطل کر دیا ہے, جبکہ پولیس کے خصوصی دستے کے 1800 ارکان استنبول میں تعینات کر دیے گئے ہیں. عبید ملک.
ناکام بغاوت کے بعد سے ترکی میں عدلیہ اور فوج سے تعلق رکھنے والے 6000 افراد پہلے ہی حراست میں لیے جا چکے ہیں, جن میں 2000 سے زیادہ جج بھی شامل ہیں. زیر حراست افراد میں 100 کے قریب فوجی جرنیل اور ایڈمرل بھی شامل ہیں. صدر کے اعلیٰ ترین فوجی معتمد بھی زیر حراست لوگوں میں شامل ہیں. رجب طیب اردگان کا کہنا ہے کہ ملک کی پارلیمان سزائے موت کو متعارف کروانے کی تجویز پر غور کر رہی ہے. ترکی کی سرکاری خبر رساں ایجنسی اناتولو کا کہنا تھا کہ حکومت نے ناکام فوجی بغاوت کے بعد پولیس کے خصوصی دستے کے 1800 ارکان کو استنبول میں تعینات کر دیا ہے.
بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کی ایک عدالت نے 38 افراد پر قتل کے معاملے میں فرد جرم عائد کی ہے, جو 3 سال قبل ایک کثیر المنزلہ عمارت کے منہدم ہونے میں مبینہ طور پر ملوث تھے. رانا پلازا نامی اس عمارت کے منہدم ہونے سے کم از کم 1100 افراد ہلاک ہو گئے تھے, جس کے بعد اس واقعے کو ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا صنعتی حادثہ قرار دیا گیا تھا. مرنے والوں میں اکثریت کارکنوں کی تھی. عمارت کے مالک سہیل رانا ان افراد میں شامل ہیں جن پر فرد جرم عائد کیا گیا ہے. فرانس کے وزیر اعظم مینول والز نے نیز حملے کی یادگاری تقریب کے دوران جھک کر تعزیت کی. اس حملے میں 84 افراد ہلاک ہو گئے تھے, جب ایک ٹرک ڈرائیور نے انہیں ٹرک سے کچل دیا تھا. طاہر عمران.
تعزیتی تقریب کے دوران 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی, اور اسی خاموشی کے دوران چند لوگوں نے قاتل اور استعفی دینے کی آوازیں کسیں. ادھر پیرس میں صدر فرانسوا اولاند نے ایک اور تعزیتی تقریب کی صدارت کی. حکومت کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز اپنی توجہ بڑے عوامی مقامات کی سیکیورٹی اور سرحدوں کی حفاظت پر مرکوز رکھے گی.
عراق کے شہر موصل کے نزدیک ایک گاؤں میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے درجنوں خواتین کو حراست میں لے لیا ہے. ایک عینی شاہد نے بتایا کہ ان خواتین کی تعداد تقریباً 40 کے قریب ہے, جنہوں نے پولیس, فوج اور قبائلی ملیشیا سے تعلق رکھنے والے افراد سے شادیاں کی, جو بعد میں انہیں چھوڑ کر بھاگ گئے. ادھر شمالی انڈیا کی پولیس کا کہنا ہے کہ ایک نوجوان خاتون جنہیں 3 سال قبل اجتماعی طور پر جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا, انہیں پھر مبینہ طور پر انہی لوگوں نے ریپ کیا ہے. ریاست ہریانہ میں ایک نچلی ذات سے تعلق رکھنے والی نوجوان طالبہ بے ہوشی کی حالت میں پائی گئی تھی, جس کا اب اسپتال میں علاج کیا جا رہا ہے. اور پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع سوات نے ایک 15 سالہ گلوکارہ جو 7ویں جماعت کی طالبہ بھی ہے, ان کے گائے ہوئے گیت تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں. سوات سے سید انور شاہ.
ساتویں جماعت میں پڑھنے والی مسکان فیاض نے بی بی سی کو بتایا کہ اس نے 7 سال کی عمر میں گلوکاری کے فن میں قدم رکھا کیونکہ وہ اپنے مرحوم خالہ غزالہ جاوید کی گائیکی کو بےحد پسند کرتی تھی. ان کے مطابق اس فن کو اپنانے کی ایک اور بنیادی وجہ خاندانی طور پر بھی اس پیشے سے وابستگی ہے. مسکان نے اب تک کئی گیت گائے ہیں لیکن اب وہ پشتو فلموں کے لیے بھی گانے گا رہی ہے اور حال ہی میں ریلیز ہونے والی پشتو فلموں باز او شہباز اور خیر دے یار نشکی دے کے لیے بھی گیت گائے ہیں.
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. ترکی کی صورتحال, وہاں پر ناکام فوجی بغاوت کے بعد کا احوال اور عام زندگی کس قسم کی ہے, ذرا دیر بعد آنے کو ہے, لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع. بھارت کی حکومت نے شورش زدہ کشمیر میں 40 سے زیادہ نوجوانوں کی ہلاکت پر دکھ کا اظہار کیا ہے. پارلیمنٹ میں ایک بیان دیتے ہوئے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے کہا کہ حکومت کو عوام سے ہمدردی ہے لیکن شدت پسندوں سے پوری سختی سے نمٹا جائے گا. دہلی سے شکیل اختر.
پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے پہلے روز ایوان بالا میں کشمیر کی صورتحال پر بحث کے دوران حزب اختلاف کی جماعتوں نے گزشتہ دنوں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں 40 سے زیادہ نوجوانوں کی ہلاکت پر تشویش کا اظہار کیا ہے. بحث میں حصہ لیتے ہوئے کمیونسٹ پارٹی کے رہنما ڈی راجا نے ریاست میں سیاسی عمل شروع کرنے پر زور دیا اور کہا کہ بھارت کو پاکستان سے بات چیت شروع کرنی چاہیے.
دیر شوڈ بی اے ڈائیلاگ, کمپوزٹ ڈائیلاگ, اینڈ وی شوڈ ریزیوم دی ڈائیلاگ پروسیس اینڈ وار.
ڈی راجا کہہ رہے تھے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کمپوزٹ ڈائیلاگ ہونے چاہیے, دونوں ملکوں کو بات چیت شروع کرنی چاہیے. شیو سینا کے رہنما اور مرکزی وزیر سنجے راؤت نے تشدد کے لیے خود کشمیری مظاہرین کو ہی ذمہ دار قرار دیا اور سیکیورٹی فورسز کی ستائش کی.
یہ وانی جو ہے اس نے بھی انیک نراپرادھ لوگوں کو مارا ہے, پولیس کرمیوں کو مارا ہے, جوانوں کے اوپر حملے کیے ہیں. اگر ایسا ایک بھینکر آتنکوادی مارا جاتا ہے اور اس کے ماتم کے لیے, اس کے سمرتھن کے لیے بھیڑ بے قابو ہو کر رستے پہ آتی ہے, سڑک پہ آتی ہے, ویلی میں ہنساچار ہوتا ہے, تو اس کے لیے ذمہ دار کون ہے؟
کانگریس کے سینئر رہنما ابھیشیک سنگھوی نے کشمیر کے مسئلے کا ذکر کرتے ہوئے اسپین کے بعض خطے اور ناردرن آئرلینڈ میں علیحدگی پسندی کی تحریکوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ بتانے کی کوشش کی کہ کس طرح مسلسل سیاسی کوششوں سے ان خطوں میں امن قائم ہو گیا.
Those were militarily, administratively, on the ground, worse situations. But if we hardly hear of them today,
ابھیشیک سنگھوی کہہ رہے تھے کہ ان دونوں خطوں میں انتظامی اور فوجی نقطہ نظر سے بدتر صورتحال تھی, لیکن آج اگر وہاں امن ہے تو مسلسل سیاسی کوششوں سے ممکن ہو سکا ہے. وہاں حقیقی معنوں میں لوگوں کو اندرونی خود مختاری دی گئی, ان کی شمولیت کو یقینی بنایا گیا اور صحیح معنوں میں ہمدردانہ رویہ اختیار کیا گیا. ہمیں ان اقدامات کا جائزہ لینا ہوگا اور کشمیر میں ان پر عمل کرنا ہوگا. وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے کہا کہ ان کی حکومت کو کشمیر میں ہلاکتوں پر دکھ ہے. انہوں نے سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مودی حکومت کشمیر کے مسئلے کے حل کی پابند ہے لیکن وہ شدت پسندوں کے ساتھ سختی سے پیش آئے گی.
کشمیریت, جمہوریت اور انسانیت, کشمیر کی سمسیا کے یہ تین سوتر ہیں سمادھان کے, یہ آدرنی اٹل بہاری واجپئی نے اور آج کے ہمارے پردھان منتری مودی جی نے بھی اسی کو دہرایا اور آج بھی ہم اسی پر قائم ہیں. لیکن سبھاپتی مہودے, کشمیریت کی جمہوریت میں استھان یدی ہو سکتا ہے تو کیول انسانیت کا استھان ہو سکتا ہے, حیوانیت کا کوئی استھان. لیکن سیکیورٹی فورسز کے مارے جانے کے بعد یدی کوئی جشن مناتا ہے, کیا سبھاپتی مہودے سے انسانیت کہیں گے؟ یہ حیوانیت.
کشمیر میں حزب المجاہدین کے مسلح کمانڈر برہان وانی کی ہلاکت کے بعد ہونے والے مظاہروں میں کشمیر میں گزشتہ دنوں 40 سے زیادہ نوجوان سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ میں ہلاک ہوئے تھے. حکومت عوام کا اعتماد جیتنے کے لیے بات چیت کی غرض سے تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں پر مشتمل ایک اعلی اختیاراتی وفد جلد ہی کشمیر بھیجنے پر غور کر رہی ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں تازہ صورتحال، کرفیو اور عام زندگی کے احوال، حکومت اور حزب اختلاف اور عوام کے معاملات، یہ سب جاننے کے لیے اب سے ذرا دیر پہلے میں نے سری نگر میں ہمارے نامہ نگار ریاض مسرور سے بات کی۔ مظاہروں اور احتجاج کا احوال پہلے پوچھا۔
پچھلے دو تین دن سے مظاہروں کی تعداد کم ہو گئی ہے، لیکن جوں جوں مظاہرے کم ہو رہے ہیں تیوں کیوں جو کرفیو ہے، محاصرہ ہے، سختیاں ہیں، قدغنے ہیں، ناکہ بندی ہے، وہ مزید سخت ہوتی جا رہی ہیں۔
تو یہ قدغنے، کرفیو، ناکہ بندیاں، ان کو کتنے دن ہوئے اب تک؟
کرفیو تو ساؤتھ کشمیر میں جہاں ایپی سینٹر تھا، مرکز تھا اس پورے تنازع کا، وہاں تو 5 دن تک کرفیو رہا، لیکن پورے کشمیر میں جب سے انہوں نے کرفیو کیا ہے سب 10 کے 10 اضلاع میں، وہ 6ٹا دن ہے۔ تو کل ملا کے یہ پورا کانفلکٹ، کرفیو، محاصرے، پابندیاں، یہ سب 11واں دن۔
اچھا، تو اس کرفیو میں کوئی وقفہ آتا ہے، نرمی آتی ہے یا فلیٹ آؤٹ لوگوں کو کھانا ہے، پینا ہے، سامان لینا ہے، بیمار ہے، دوا لینے جانا ہے، کوئی مر گیا اس کو اسپتال لے کے جانا ہے یا دفنانے جانا ہے، یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟
جی، جہاں تک تجویز و تدفین کا معاملہ ہے وہ تو لوکلی محلوں میں ہوتی ہے، لیکن بیماروں کو ہسپتال منتقل کرنے کے لیے ایمبولینسز ہیں، اور اب ستم ظریفی یہ ہے کہ حکومت کی ایمبولینسز کم اور رضاکاروں کی ایمبولینسز زیادہ چلتی ہیں۔ کئی ایسی رضاکار انجمنیں ہیں جنہوں نے 4-4 5-5 ایمبولینسز جو ہیں، کریٹیکل کیئر ایمبولینسز، ان کو جو ہے پریس ان کیا ہوا ہے اس سروس کے لیے، تو وہ چیزیں تو ہو رہی ہیں۔ لیکن جہاں تک آپ نے کھانے پینے کا بولا، تو صبح فجر کی نماز کے بعد 5:30 سے 8 تک ریڑی والے ریڑی لگاتے ہیں، یا سبزی منڈیوں کے باہر جو ہے ہلکی سی، وہ بھی ایسے علاقوں میں جو غیر حساس ہیں، وہاں پہ ہلکی سی سرگرمی دیکھی جاتی ہے، لیکن جہاں پہ بہت زیادہ سختی ہے، یعنی کھڑکی یا دروازہ کھولنے تک کی اجازت نہیں ہے، وہاں جو ہے ایسے علاقوں سے امداد کے طور پہ لوگ سبزیاں اور کھانے پینے کی چیزیں لے جاتے ہیں جو قدرے یا نسبتاً کم سختی۔
اچھا، تو یہ جو محاصرہ ہے، جو ناکہ بندی ہے، کیا گلی گلی ہے، کوچے کوچے ہے، اور اگر اس طریقے سے ہے تو پھر وہاں پہ کتنی تعداد میں، کہاں، کتنے، کون سے یہ سیکیورٹی والے کھڑے رہتے ہوں گے؟
جی، یہاں تو پہلے ہی بہت زیادہ تعداد میں نیم فوجی اہلکار تعینات ہیں، پولیس کی بھی ایک بہت بڑی فورس ہے، اور اس کے علاوہ فوج جو ہے وہ تو ابھی بھیرکو میں ہے، ابھی تک وہ سڑکوں پہ نظر نہیں آئی ہے، اور 2 مرتبہ جو ہے فورسز کی مزید کمک کو روانہ کیا گیا۔ پہلے تو 800 نیم فوجی اہلکار کو یہاں بھیجا گیا، اور کل ہی 2000 مزید سی آر پی ایف، جو سینٹرل ریزرو پولیس فورس ہے حکومت ہند کی، تو ان کو بھی یہاں روانہ کیا گیا۔ تو اس طرح سے ہر گلی کوچے پہ جہاں سے بھی ان کو پوٹینشیل تھریٹ لگتا ہے، جہاں سے بھی امکان لگتا ہے کہ کچھ نوجوان جو ہیں وہ جمع ہو کر جلوس نکالنے کی کوشش کریں گے، اس گلی کے منہ پر، مطلب ایٹ دا ماؤتھ آف ایوری لین، جو ہے پوری طرح سے ایک مورچہ بند، ایک ٹکڑی ہوتی ہے نیم فوجی اہلکاروں کی، جو اس ساری سچویشن کو پوری طرح سے طاقت کے زور سے قابو کیے ہوئے ہیں۔
تو حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ کوئی تجویز، کوئی بات چیت، کچھ سامنے کچھ آ رہا ہے، کچھ کہا؟
جی بالکل، 10 دن کے بعد کل شام کو ایک باقاعدہ رد عمل آیا حکومت کی طرف سے، جو مخلوط حکومت ہے بی جے پی اور پی ڈی پی کی، ان کے ایک وزیر ہیں جو مخلوط حکومت کے ترجمان بھی ہیں، نعیم اختر، انہوں نے کل شام کو بتایا کہ وہ مجبوراً ایسا کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو علیحدگی پسند رہنما ہیں وہ مظاہروں اور ہڑتالوں کی کالیں دیتے ہیں، اور حکومت کو مجبوراً رد عمل کے طور پر سختیاں کرنا پڑتی ہیں، اور انہوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ اگلے چند روز میں یہ سختیاں، پابندیاں، یا جس طرح کی بھی پابندیاں ہیں، چاہے ٹیلی فون پہ ہے، انٹرنیٹ پہ ہے، یا اخبارات کی اشاعت پہ پابندیاں ہیں، ان سب پابندیوں کے بارے میں انہوں نے بے بسی کا اظہار کیا، لیکن ساتھ ہی امید ظاہر کی کہ اگلے چند روز میں ان پابندیوں میں نرمی کی جائے گی۔
اور جو اسے بھگت رہے ہیں عوام، ان کا کیا رد عمل ہے، یا حزب اختلاف کا کیا رد عمل ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟
جی، حزب اختلاف جو دلی سے سری نگر تک حزب اختلاف ہے، کل ہی یہاں پہ کانگریس پارٹی جو ہے بھارت کی حزب اختلاف، ان کے رہنما امبکا سونی اور سلمان خورشید جو سابق وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، وہ آئے تھے، اور انہوں نے اس پر کافی جو ہے برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پوری آبادی کو اس طرح سے محصور کرنا اور ایک اوپن ایئر پرزن بنا رکھا ہے پورے کشمیر کو، تو اس پر انہوں نے پرائم منسٹر نریندر مودی کو بھی تنقید کا حد بنایا، اور کہا کہ اس پر کوئی کل جماعتی میٹنگ نہیں لی جا رہی ہے، لوگوں کو جو مشکلات ہیں اس سے نمٹنے کے لیے سرکار کے پاس کیا پالیسی ہے، تو انہوں نے اس بارے میں بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا، اور کہا کہ وہ چاہیں گے کہ اپنے گراس روٹ لیول پہ لوگوں سے ملیں۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے یہ تھے ہمارے نامہ نگار ریاض مسرور. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی سیاسی صحافتی اور عوامی رگوں میں بہاؤ اور دباؤ کو سمجھنے کے لیے میں نے سری نگر سے شائع ہونے والے کشمیر ٹائمز کی ایگزیکٹو ایڈیٹر انورادھا بھسین سے بات کی. جاننا چاہا کہ اخبارات کے دفاتر پر چھاپے اور سوشل اور پرنٹ میڈیا کو گیگ کرنے کے یہ طریقے صرف اسی وقت ہیں یا اس سے پہلے بھی آزمائے گئے؟
اس بار جو ہوا ہے وہ ایک بہت ہی میں کہوں گی کہ ایک بریزن اور ایک اگلی جو اس کی صورت ہے ایک بہت ہی ان ڈیموکریٹک صورت ہے. ایک بہت اوپنلی جو گورنمنٹ سامنے آئی انہوں نے پولیس کو بھیجا آدھی رات کو جب اخباریں چھپ رہی ہوتی ہیں تو ایک کشمیر ٹائمز کی ایک رائزنگ کشمیر کی ان کی پرنٹنگ پریسز میں گھسنا پرنٹنگ مٹیریل سیز کر لینا اور اس کے بعد ان کا جو وہاں پہ اسٹافرز ہیں ٹیکنیکل اسٹاف ہیں وہ جرنلسٹ نہیں پروفیشنل جرنلسٹ نہیں تھے وہ ٹیکنیکل اسٹاف تھا جن کا کوئی کانٹینٹ سے لینا دینا نہیں ہوتا تو ان کو اریسٹ کر لینا اور پھر دوسرے دن ان کو چھوڑنا اور اخباری اخباریں سیز کر لینا اور باقی اخباروں کے دفتروں میں بھی جا کے ان کی اخباریں سیز کر لی اور ان کو سرکولیٹ نہیں کرنے دیا گیا. تو یہ اتنا جو اوپنلی اس بار ایک گھنونا روپ جو ان کا سامنے آیا ہے ایک فیشسٹ روپ تو یہ پہلی بار.
ٹھیک ہے, تو یہ گھنونا روپ اور یہ فیشسٹ روپ جس کو آپ مینشن کر رہی ہیں تو اس کے برعکس ملک کے صحافی اور صحافتی ادارے یعنی نیشنل پریس وغیرہ ہے نا, اس کا کیا رد عمل سامنے آیا ہے؟ وہ مذمت کر رہا ہے یا سیکیورٹی ایشو کے طور پر اسے اس نے قبول کر لیا ہے کیا ہے؟
دیکھیے میجورٹی جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ ایک جو الٹرا نیشنلزم کے دائرے میں آپریٹ کرتا ہے جو آپ کا خاص طور پہ کمرشل مین اسٹریم میڈیا ہے اور اس بات پہ وہ بالکل خاموش ہیں. اس بات کو لے کے جیسے ہمارے ٹی وی چینلز ہیں آج کل وہ بہت پاپولر ہیں, ان کی بڑی بڑی جو ٹی آر پی ریٹنگز ہیں ان میں سے کسی نے بھی ابھی تک اس پہ کوئی بات چیت نہیں کی ہے. لیکن پرنٹ میڈیا جو ہے وہ تھوڑا ڈیوائڈیڈ ہے. کچھ پرنٹ میڈیا میں یا آلٹرنیٹ میڈیا میں کافی اوپنلی کچھ لوگ لکھ رہے ہیں کشمیر کے بارے میں بھی اور پریس پہ ایک پابندیاں لگائی ہیں اس وقت, اس پہ بھی بہت کھل کے لکھ رہے ہیں اور بڑی سختی سے لکھ رہے ہیں.
تو کیا اس کا حل کیا ہے؟ بظاہر اخبارات کے پاس میڈیا کے پاس یہ اس کا کیا حل کیا ہونا چاہیے؟
دیکھیے حل تو یہ تو سرکار کے پاس سمجھنا چاہیے کہ جو ڈیموکریسی کا ایک جو صحافت کو ایک چوتھا پلر مانا جاتا ہے اگر آپ اس پلر کو ہٹا دیں گے تو ڈیموکریسی کیا رہ جائے گی. یہ تو سرکار کو سوچنا چاہیے کہ جتنا جو صحافت کی جو اور یا جرنلزم کی پریس کی جو فریڈم ہے ان کی انڈیپینڈنس ہے وہ ڈیموکریسی کے لیے بہت اچھی ہے اور ایک امن کے لیے بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ جب ایک پروفیشنل میڈیا ہے پروفیشنل میڈیا جتنا مرضی بایس ہو ایٹ اینڈ آف دا ڈے وہ ایک طریقے سے بنا ویریفائی کرے کچھ چھاپیں گے نہیں یا تھوڑا سا اس پہ ان کا تھوڑا کنٹرولڈ ورژن آئے گا اگر جب بھی بایس بھی ہو تو ایک طریقے سے وہ چلتے ہیں. جب آپ ان سب کو ہٹا دیں گے تو جتنے ریومرز ہیں یا جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ کچھ بھی سرکولیٹ کر کے آپ کا آج کی ڈیٹ میں چاہے انٹرنیٹ پہ بین لگا ہے یا فونز پہ بین لگا ہے یہاں پہ مطلب اتنے سارے میڈیمز ہیں اوپن لوگوں کے پاس کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت چل رہا ہے اور جب غلط قسم کی چیزیں سرکولیشن میں آئیں گی ان ویریفائیڈ رپورٹس آئیں گی جو لوگ دیکھ رہے ہیں جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ اسی چیز کو مانیں گے اور وہ زیادہ ڈینجرس صورتحال ہو جاتی ہے. دوسرا اخبار کا کام ہوتا ہے یا جرنلزم کا پریس کا کام یہ ہے کہ ایک تو لوگ کو انفارم کرنا دوسرا ایک لنک بنتا ہے وہ گورنمنٹ کے بیچ میں اور لوگوں کے بیچ میں اور اس وقت گورنمنٹ کے بیچ میں سرکار کے بیچ میں اور جو عام لوگ ہیں ان کے بیچ میں اتنا بڑا ڈسٹینس اور اتنا بڑا خلا ہے تو اس میں سے اگر آپ نے پریس کو بھی ہٹا دیا تو یہ لنک بن نہیں پائے گا.
تو انورادھا جی حکومت کی جانب سے کیا کہا گیا ہے؟ لیٹسٹ کیا ہے؟ کشمیری عوام کے ساتھ کوئی ڈائیلاگ کی بات ہوئی ہے؟ ریاستی حکومت کہاں ہے؟ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟
देखिए ऐसी कोई बातचीत अभी नहीं चल रही है और डायलॉग एक बहुत ही अहम कंपोनेंट है अमन को बहाल करने। डायलॉग एक राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो कश्मीरी आवाम का हक है, ये आखिरकार में देना ही पड़ेगा, चाहे हिंदुस्तान की इसमें इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है, पाकिस्तान की जरूरत है। लेकिन इस वक्त क्योंकि इतना तनाव बना हुआ है, इतने जिस किस्म की किलिंग हुई है, जिस किस्म के लोग इंजर्ड हुए हैं, 130 लोग जो है वो अंधे हो गए हैं क्योंकि उनकी आंखों पे पैलेट्स दाग दी गई हैं, और इस सूरत हाल में इस वक्त इमिडिएटली डायलॉग की नहीं काम लाने की जरूरत है। और सबसे पहले जो है गवर्नमेंट का ये काम बनता है कि वो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को डिसिप्लिन करें और उनको ये सिखाएं कि ये क्राउड कंट्रोल के जो मेथड हैं वो नॉन वायलेंट होने चाहिए, वो इतनी सख्ती से नहीं होने चाहिए।
श्रीनगर से शाया होने वाले कश्मीर टाइम्स की ये थी एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराधा भसीन। तुर्क हुकाम ने गुज़श्त हफ्ते नाकाम फौजी बगावत में मुलव्वस होने पर तकरीबन 8,000 पुलिस एहलकारों को मुबैन तौर पर मुअत्तल कर दिया है, जबकि पुलिस के खसूसी दस्ते के 1,800 एहलकार इस्तंबुल में तैनात किए गए हैं। उधर सजाए मौत बहाल करने के जमन में सदर रजब तैयब अर्दोगान के बयान पर यूरोपीय यूनियन की उमूर खारजा की सरबराह ने खबरदार किया है कि अगर तुर्की सजाए मौत पर दोबारा अमल दरामद शुरू करता है तो वो यूरोपीय यूनियन में शामिल नहीं हो पाएगा। हमारे नामा निगारों के वरासलों का खुलासा नाजिया गुलजार की जबानी।
तुर्की में नाकाम फौजी बगावत के बाद से अदलिया और फौज से ताल्लुक रखने वाले 6,000 अफराद पहले ही हिरासत में लिए जा चुके हैं, जिनमें 100 के करीब फौजी जर्नल और एडमिरल समेत 2,000 से ज्यादा जज भी शामिल हैं। नाकाम बगावत में मुलविस होने की पादाश में हजारों पुलिस एहलकारों को भी मुअत्तल कर दिया गया है। उधर हुकूमत ने नाकाम फौजी बगावत के बाद पुलिस के खसूसी दस्ते के जिन एहलकारों को इस्तंबुल में तैनात किया है वो इलाके में गर्दिश कर रहे हैं और उन्हें हुक्म दिया गया है कि कोई भी हेलीकॉप्टर नजर आए तो उसे मार गिराया जाए। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान का कहना है कि वो अपने हमायतियों की जानिब से मौत की सजा बहाल करने के मुतालिबे का एहतराम करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बगावत के पीछे जो वायरस था उसे हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा। तुर्की के वजीर ज़राअत कहते हैं,
वो लोग जो बगावत के जरिए मुश्किलात पैदा करके हमें अफरातफरी में घसीटना चाहते हैं, आपको ये पता चल जाना चाहिए कि आप या कोई और इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकता। आप हमारी यकजहती और इत्तेहाद को कमजोर नहीं कर सकते।
दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन के वज़राए खारिजा के इजलास में शिरकत के लिए ब्रसल्स में मौजूद अमरीकी वजीर खारिजा जॉन कैरी तुर्की में जमहूरियत और कानून की बालादस्ती पर जोर देते हुए कहते हैं,
हम तुर्की में मुंतखब हुकूमत के साथ खड़े हैं, लेकिन हम तुर्की की हुकूमत पर जोर देते हैं कि वो मुल्क में अमन और इस्तेहकाम की सूरत हाल, जमहूरी अदारों और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखे। हम यकीनन बगावत का इर्तकाब करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए तुर्की की हमायत करेंगे।
बेल्जियम के वजीर खारिजा डी टी ए राइंडर्स ने कहा कि तुर्की को बगावत करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए बुनियादी इंसानी हकूक और कवानीन की बालादस्ती का एहतराम करने की जरूरत है।
हम बगावत की मजम्मत करते हैं क्योंकि ये मामूल की बात है कि पार्लियामेंट की तरह के जमहूरी इदारे के खिलाफ बगावत करने वालों के साथ किसी सूरत इत्तफाक नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके साथ हमें तुर्क हुकूमत से ये दरख्वास्त करने की भी जरूरत है कि वो कानून की बालादस्ती और इंसानी आजादी का एहतराम करे। बेशक बगावत का एहतमाम करने वालों के खिलाफ पाबंदियां लगाने की जरूरत है, लेकिन दूसरे इकदाम उठाने से गुरेज किया जाए।
यूरोपीय यूनियन के अमूर खारिजा की सरबरा फेडरिका मोगरिनी कहती हैं,
As we have been the first ones to say that in that tragic night that the democratic and legitimate institutions needed to be protected.
उस अलमनाक रात सबसे पहले ये कहने वाले हम ही थे कि जमहूरी और कानूनी अदारों को तहफ्फुज फराहम करने की जरूरत है। आज इजलास में हम वज़रा से भी कहेंगे कि ऐसा नहीं है कि कानून की बालादस्ती और मुल्क में चेक एंड बैलेंस को खातिर خاطر میں نہیں لایا جاتا بلکہ خود ملک کی خاطر اس کا تحفظ کرنے کی ضرورت ہے۔ ادھر ترک صدر رجب طیب اردوان نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ امریکہ میں جلا وطنی کی زندگی بسر کرنے والے رہنما فتح اللہ گولین کو ملک بدر کریں جو مبینہ طور پر اس بغاوت کے پیچھے تھے، جبکہ فتح اللہ گولین نے ان الزامات سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ترکی میں ہونے والے واقعات سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔
یہ تھا ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ جو آپ نے ہماری ساتھی نازیہ گلزار سے سنا۔ ہماری ویب سائٹ اس وقت ترکی سے ہی لیڈ کر رہی ہے، ناکام بغاوت کے بعد پولیس میں کوٹ ان کوٹ صفائی، مطلب یہ کہ صفائی یا صفائی کا عمل جاری ہے۔ یہ کام کیسے ہو رہا ہے اس کا ہم احوال ریڈیو سیربین میں بھی جاری رکھیں گے، لیکن چونکہ میں اپنی ویب سائٹ bbcurdu.com پر آ ہی گیا ہوں تو ذرا یہ دیکھتا چلوں کہ کن خبروں میں آپ کی دلچسپی، آپ سب سے زیادہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ او ہو، پاکستان کے مہمان وزیر اعظم، یہ ایک کتاب پر ریویو ہے، کتاب کا ریویو ہے، ہماری ساتھی عمبر خیری نے لکھا ہے، اس پر لگ رہا خاصی دھائیں دھائیں کر کے بحث ہو رہی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ترکی، ناکام بغاوت کے بعد پولیس میں صفائی، اور 20 سال بعد پاکستانی بولر عالمی رینکنگ میں سر فہرست، اس میں بھی آپ کی بڑی زبردست دلچسپی ہے، اور قندیل بلوچ کا قتل، پنجاب اسمبلی میں بحث کا مطالبہ، یہ چوتھے نمبر پر ہے۔ سیربین ابھی جاری ہے، جن موضوعات کا میں نے ذکر کیا ان میں سے دو تو خصوصی طور پر آنے کو ہیں، تو سیربین سے رشتہ برقرار رکھیے گا۔
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں،
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا، محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ،
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول،
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور،
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا، ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد،
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں، عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی،
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا، شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد،
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے، ریاض مسرور بی بی سی سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے، عمر شمسی بی بی سی اسلام آباد،
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو۔
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ۔
پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق نے لارڈز ٹیسٹ میچ کی جیت کو ٹیم ورک کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلی اننگز کی برتری نے جیت کی بنیاد رکھ دی تھی،
فرسٹ اننگ کی لیڈ تھی وہ ایک ہمارے لیے جو ہے امپورٹنٹ اس نے رول پلے کیا، اور پھر اسد شفیق اور سرفراز کی جو پارٹنرشپ تھی سیکنڈ اننگ میں وہ بھی میرے خیال میں ایک ہمارے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھا۔
انگلینڈ کے کرکٹ ٹیم کے کپتان ایلسٹر کک نے لارڈز ٹیسٹ میچ میں شکست کی ذمہ داری اپنے بیٹس مینوں پر عائد کی ہے۔
We played too many bad shots.
کک کا کہنا ہے کہ انگلینڈ کی بیٹنگ لائن نا تجربے کار تھی اور بیٹسمینوں نے غلط شاٹس کھیل کر وکٹیں گنوائیں۔ پاکستانی لیگ اسپنر یاسر شاہ آئی سی سی کی ٹیسٹ عالمی رینکنگ میں پہلے نمبر پر آ گئے ہیں، جس کی وجہ لارڈز ٹیسٹ میچ میں ان کی شاندار بالنگ ہے۔ یاسر شاہ نے پہلی اننگز میں 6 اور دوسری اننگز میں 4 وکٹیں حاصل کی اور پاکستان کی 75 رنز کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ یاسر شاہ دوسرے پاکستانی اسپنر ہیں جو آئی سی سی کی عالمی رینکنگ میں نمبر 1 بالر بنے ہیں۔ ان سے پہلے یہ اعزاز 20 سال قبل مشتاق احمد کو حاصل ہوا تھا۔ بھارتی سپریم کورٹ نے جسٹس لودھا کمیٹی کی بعض اہم سفارشات کی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت کوئی بھی وزیر یا موجودہ سرکاری افسر بھارتی کرکٹ بورڈ میں نہیں رہ سکتا۔ اس کے علاوہ ہر ریاست کو صرف 1 ووٹ کا حق حاصل ہوگا۔ سپریم کورٹ نے ان سفارشات پر عمل درآمد کے لیے بی سی سی آئی کو 6 ماہ کی مہلت دی ہے۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے صدر انوراگ ٹھاکر نے واضح کر دیا ہے کہ اس سال نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کے دورے بھارت میں ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا جائے گا۔ برطانیہ نے سربیا کو 3-2 سے شکست دے کر ڈیوس کپ کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ برطانیہ کا اب سیمی فائنل میں مقابلہ ستمبر میں ارجنٹائن کے خلاف ہوگا۔ دوسرا سیمی فائنل کروشیا اور فرانس کے درمیان کھیلا جائے گا۔ کروشیا نے امریکہ کو کوارٹر فائنل میں 3-2 سے ہرا دیا۔
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔ ترکی میں ناکام فوجی انقلاب کی چھوی یا سایہ پاکستان پر کیسے پڑا ہے؟ پاکستان میں کس قسم کے موضوعات ترکی کے ناکام فوجی انقلاب سے منسلک کیے جا رہے ہیں، کیا صورتحال ذرا دیر بعد آنے کو ہے. فی الوقت سیربین کا نصف آیا, اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے. آج خبروں کی ذمہ داری عبداللہ فاروقی کی ہے.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اخبارات, انٹرنیٹ اور موبائل سروسز پر پابندی تیسرے روز بھی برقرار ہے اور وادی کے تمام اضلاع میں کرفیو نافذ ہے. ادھر بھارتی وزیر داخلہ نے پارلیمان کو بتایا ہے کہ وادی میں سیکیورٹی فورسز کو غیر مہلک ہتھیاروں کے استعمال کے احکامات دیے گئے ہیں. ترک حکام نے تقریباً 8,000 پولیس اہلکاروں کو گزشتہ ہفتے ناکام فوجی بغاوت میں مبینہ طور پر ملوث ہونے پر معطل کر دیا ہے. بھارتی سپریم کورٹ نے ملک کے کرکٹ بورڈ کو حکم دیا ہے کہ وہ ایسی اصلاحات متعارف کرائے جس سے وزرا, سرکاری ملازمین اور 70 سال سے زیادہ عمر کا کوئی شخص عہدہ نہ لے سکے. روسی ایتھلیٹس کے غیر قانونی قوت بخش ادویات کے استعمال کرنے کے معاملے پر ایک آزاد رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سوچی اولمپکس کے دوران سرکاری سرپرستی میں بڑے پیمانے پر دھوکہ دہی کے ٹھوس شواہد ملے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
یہ ترکی کا ذکر جاری رکھتے ہیں. یہ اب ابھی سنی چکے ہیں کہ ناکام فوجی بغاوت ملوث ہونے پر تقریباً 8,000 پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا ہے. مبینہ طور پر کہا یہی جا رہا ہے پولیس کے خصوصی دستے کے 1,800 اہلکار استنبول میں تعینات کر دیے گئے ہیں. ترکی میں ناکام فوجی انقلاب سے لے کر اب تک کی صورتحال ہے کیا, کس کس کے خلاف کارروائی ہوئی, کس بنیاد پر, اور ناکام فوجیوں کا بنے گا کیا؟ اس پر میں نے استنبول میں ٹرکش ریڈیو ٹیلی ویژن سے وابستہ صحافی سید شعیب حسن سے بات کی. جاننا چاہا کہ کیا کچھ واضح ہو سکا کہ فوجی انقلاب کی قیادت کون کر رہا تھا یا کمر پر ہاتھ کس نے رکھ رکھا تھا.
تین چار سینئر آفیشلز تھے جن کے نام لیے گئے ہیں. اس میں سیکنڈ آرمی کمانڈر ہیں, سیکنڈ آرمی گروپ جو ترکش فوج کا ہوتا ہے, جنرل آدم حدوتی, تھرڈ آرمی کمانڈر اردال اوزترک اور فارمر چیف آف ایئر اسٹاف اکن اوزترک, ان سب کو اریسٹ کر لیا گیا ہے. ان کے علاوہ جو انچرلک ایئر بیس ہے جو جہاں سے نیٹو اور جو امریکہ جو ہے وہ اس خطے میں اپنی ڈرون پروازیں کرتا ہے, اور ان کا جو سب سے بڑا ایئر بیس ہے اس کے جو کمانڈر ہیں ان کا نام ہے جنرل بکیر ارکن وان, ان کو بھی اتوار کے دن حراست میں لے لیا گیا تھا. تو کافی جو ٹاپ کے آفیشلز ہیں جو یعنی کہ کافی سینئر آفیشلز ہیں ان کو اریسٹ کیا گیا ہے. جو سارے تعداد بجائی جا رہی ہے تقریباً 6,000 لوگ, اس میں تقریباً 500 فوجی ہیں جن کو حراست میں لے لیا گیا.
اچھا, تو شعیب حسن, یہ صرف آرمی کے تھے, ایئر فورس کے تھے, نیوی کے تھے, کس طرف سے تھا زور؟
تینوں فورسز جو ہیں اس کے لوگ اریسٹ کیے گئے ہیں. ایک ایڈمرل صاحب بھی ہیں جن کو اریسٹ کیا گیا ہے, اور یہ جو تین لوگوں کا میں نے نام بتایا تھا, آدم حدیتی, اردال اوزترک اور آکن اوزترک, یہ سارے فوجی یعنی کہ زمینی فوج ہے اس کے سربراہوں میں شامل تھے. جنرل بکیر ارکان وان جو ہیں وہ ایک سینئر ایئر فورس آفیشل ہیں. تو یہ سارے جو ہیں تینوں سروسز کے لوگوں نے مل کے لیے پلان بنایا تھا اور اس کو تقریباً تکمیل تک لے گئے تھے.
تو شعیب حسن, ان کے خلاف کارروائی کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے, کس طرح سے مقدمہ چلے گا؟ میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں, کورٹ مارشل ہوگا, سول عدالت میں جائیں گے, کچھ یہ تفصیل سامنے آ رہی ہے ابھی؟
جی, آپ نے بڑا اہم سوال پوچھا ہے. کل استنبول میں ایک مظاہرہ ہوا تھا جس کے سربراہی جو صدر ہیں یہاں کے رسپ طیب اردوغان, انہوں نے کی تھی, اور ادھر جو لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جو بھی اس کے اندر انوالو ہے ان کو موت کی سزا دی جائے, جو میرے خیال سے ابھی ترک قانون میں شاید اس وقت ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتی. لیکن جو پریزیڈنٹ اردوغان ہے انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوگا, کورٹ مارشل تو ڈیفینیٹلی ہوگا.
اچھا, جو مناظر سامنے آ رہے ہیں, خواہ وہ سوشل میڈیا میں ہو یا عام پرنٹ میڈیا میں آ رہا, وہ یہ ہے کہ پولیس والوں نے فوجیوں کی پٹائی کی ہے, عام پبلک نے فوجیوں کو مارا ہے, کسی کسی جگہ پر بڑے عجیب سے مناظر ہیں, کسی نے گولی ماری ہے کسی کا, اور انسانیوں کو تو فوجیوں کے بھی ہوتے ہیں نا. جو بھی کچھ ہوا ہے اب قانون کے دائرے میں ہو رہا ہے, یہ قانون اور یہ بدلہ جو ہے عوام اور پولیس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا.
ہاں, انسانی حقوق سب کے ہوتے ہیں, لیکن انسانی حقوق پھر ان لوگوں کے بھی تھے جن کے اوپر ٹینک چڑھا دیا گیا, اور جو ٹینک کے سامنے جن کے گاڑیوں کے اندر بچے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ عورتیں تھیں ان کے اوپر ٹینک چڑھا دیا گیا. فوج تو ایک ڈسپلن ادارہ ہوتا ہے نا, اس کو تو اتنے ڈسپلن کے اندر رہنا چاہیے. ڈیفینیٹلی دونوں طرف سے جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا, لیکن جب فوج اپنے لوگوں کے اوپر اس طرح کا تشدد کرے گی تو لوگ یا تو چپ ہو کے بیٹھ سکتے ہیں جیسے ہم نے اور جگہوں پہ دیکھا ہے, یا وہ اس طرح کا رد عمل کرے جو ان کا حق ہے جنہوں نے جمہوریت کے لیے آ کے یہاں لڑا ہے, اور چاہے وہ جمہوریت لوگوں کو قبول نہ ہو. اور یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہاں صرف آپ پارٹی جو سب سے بڑی پارٹی ہے اس کے لوگ یہاں نہیں لکھتے تھے. میں خود استنبول میں تھا, میں نے دیکھا ہے کہ ہر قسم کے لوگ, بہت سارے ایسے لوگ جو شاید صدر اردوغان کو اب ذاتی طور پہ پسند نہیں کرتے, بٹ انہوں نے یہ کہا کہ اس طرح سے فوج کو نہیں آنا چاہیے, یہ غلط ہے. تو اس لیے کیا کہتے ہیں لوگ نکلے. بہت ساری چیزیں ہیں جو جس کی تصدیق نہیں کی گئی ہے. کچھ ڈیفینیٹلی لوگ بہت چاشتے ہیں, میں نے خود کیا کہتے ہیں لوگوں کو فوجیوں کی کیا کہتے ہیں پٹائی کرتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ان کو مارا گیا ہے اور ایک تصدیق نہیں کی جا سکتی.
کہا یہ جا رہا ہے باہر جو اس وقت آ رہا ہے, ظاہر ہے فوری طور پر ریئیکشن ہوتا ہے, اخبار یہ لکھ رہے ہیں, بعض مضامین میں اور کالمز میں یہ آیا ہے کہ اب صدر طیب اردوغان کو ایک یہ وہ موقع ملا ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیس دیے جائیں گے. اب جو کاروائی شروع ہوگی اس وہ ایک طریقے کی انتقامی کارروائی ہو سکتی ہے, اور اس میں اپنے ہر ہر مخالف کو رگیڑ سکتے ہیں.
اس کے بارے میں میں ابھی یہ ایک تجزیہ ہی ہے, آگے کیا ہوتا ہے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن ابھی بھی میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ جتنا لوگ پریزیڈنٹ طیب اردوغان کو با اقتدار باہر سمجھتے ہیں, شاید وہ اتنا ترکی کے اندر نہیں ہے. ترکی کے لوگوں کے اوپر وہ تب تک با اقتدار ہیں جب تک ترکی کے لوگ ان کے ساتھ ہیں. ترکی کے لوگ اگر وہ فوج کو ہٹا سکتے ہیں تو وہ طیب اردوغان کو بھی ہٹا سکتے ہیں. ابھی وہ طیب اردوغان سے بہت خوش ہیں, اور اگر طیب اردوغان کوئی ایسے چیزیں کرتے ہیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی کو پسند نہیں ہوتا تو آئی تھنک انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ ترکی کے لوگ ابھی اس وقت زیادہ تر جو ہیں میجورٹی جو ہے وہ طیب اردوغان کے ساتھ ہیں.
استنبول سے یہ تھے ٹرکش ریڈیو ٹیلی ویژن کے پروگرام ایڈیٹر صحافی سید شعیب حسن. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی سڑکوں پر جماعت اسلامی کی جانب سے ترک عوام اور صدر اردوغان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے سرخ بینر لگائے گئے. جماعت اسلامی کہتی ہے کہ وہ اردوغان کو ماڈل کے طور پر پیش کر رہی ہے, جبکہ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی پاکستان میں فوج کی حمایتی رہی ہے. کراچی سے ریاض سہیل.
کراچی کی مختلف سڑکوں پر آویزاں ترکی کے قومی پرچم نما بینروں پر تحریر ہے کہ ترک عوام نے اسلام دشمن لبرل امریکی لابی کو شکست دے دی ہے. ان بینروں سے قبل کراچی اور حیدرآباد سمیت کئی شہروں میں اردوغان حکومت محفوظ رہنے کی خوشی میں جماعت اسلامی کی جانب سے مٹھائی بھی تقسیم کی گئی اور ریلیاں بھی نکالی گئی تھیں. جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ جمہوریت کی بقا کے لیے اتنی بڑی قربانی شاید ہی کسی ملک نے دی ہے جو ترکی میں دی گئی.
ترکی کرپشن کا نام بن گیا تھا, جس طرح ہمارے ملک کا مسئلہ ہے پاکستان کا, بالکل اسی طرح ایسے دور سے ان لوگوں نے پہلے نجم الدین اربکان نے کو نکالا, اور پھر اس کے بعد طیب اردوغان نے اپنی لیڈرشپ سے اس کو کرپشن سے پاک کیا, ڈیولپمنٹ کی ایک بہت بڑی معیشت بنا دیا, اور انٹرنیشنلی اس وقت ترکی اہمیت یہ ہے کہ اس کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا.
حکمران جماعت مسلم اقنوت جمعیت علماء اسلام پاکستان پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتوں نے بھی ترکی میں فوجی بغاوت ناکام بنانے پر صدر طیب اردوغان کو مبارکباد پیش کی ہے, لیکن جماعت اسلامی نے سڑکوں پر بھی اس کا مظاہرہ کیا ہے. جامعہ کراچی کے پاکستان اسٹڈی سینٹر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر جعفر احمد کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی کا طیب اردوغان سے نظریاتی تعلق رہا ہے.
اردوغان جو ہیں یہ ان کے جو پیش رو تھے, یا جو سمجھیں کہ جو ان کے سیاسی مینٹور تھے وہ اربکان تھے, اور اربکان جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے بالکل بہت زیادہ ہم خیال تھے, بہت زیادہ آپس میں روابط بھی تھے. بعد سے جب سے اردوغان اقتدار میں ہیں تو جماعت اسلامی بحیثیت مجموعی ان کی پالیسیز کو سپورٹ کرتی رہی ہے.
ترکی کے صدر طیب اردوغان نے فوجی بغاوت کو ناکام کیا, جبکہ پاکستان میں جماعت اسلامی پر فوج کی حمایت اور سیاسی معاونت کے بھی الزامات عائد ہوتے رہے ہیں. جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ فوج کی حمایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اقتدار پر قابض ہو جائے.
جماعت اسلامی کی ہسٹری یہ ہے کہ جب پہلا مارشل لا ملک میں لگا تھا ایوب خان کا, تو اس وقت سب سے زیادہ قربانیاں دینے والی پارٹی جماعت اسلامی تھی, ٹھیک ہے. اور جماعت اسلامی کی یہ ہسٹری ہے کہ اس نے مشرف کے خلاف کی ایک بہت بڑی تحریک چلائی تھی. تو جماعت اسلامی فوج کے ساتھ ان جگہوں پر کولیبریٹ کرتی ہے کہ جو ملک کی سلامتی بقا اور اس کے تحفظ کے لیے آرمی کام کرتی ہے, ہمارے ملک کی فوج ہے.
نوجوان تجزیہ نگار سرتاج خان کے مطابق پاکستان میں جماعت اسلامی اتحادی فوج کی مخالفت اور جہاد کی حمایت نہ کرنے کے درمیان میں پھنسی ہوئی ہے.
تو اس کو تو پبلک سپورٹ 2002 میں ملی, لیکن اب جو ہے اس کی کوئی پبلک سپورٹ ہے نہیں.
جماعت اسلامی کا شمار پارلیمنٹ میں موجود بڑی جماعتوں میں ہوتا تھا۔ ملی یکجہتی کونسل اور متحدہ مجلس عمل جیسے اتحاد بنا کر دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر اس نے اپنی سیاسی قوت برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ کراچی کے علاوہ لاہور اور خیبر پختونخوا کے ضلع دیر میں جماعت اسلامی کی مضبوط پوزیشن رہی ہے، لیکن وقت کے ساتھ اس کی گرفت ڈھیلی ہوتی جا رہی ہے، جس کی عکاسی حالیہ بلدیاتی انتخابات میں بھی نظر آتی ہے، جس میں اس کو ان علاقوں سے بھی کوئی واضح برتری حاصل نہیں ہوئی۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
سن 2011 میں پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن امریکی آپریشن میں ہلاک ہوئے۔ اس آپریشن میں مبینہ طور پر امریکہ کی مدد کرنے کا الزام ڈاکٹر شکیل آفریدی پر لگا۔ انہیں شدت پسندوں کی مالی مدد کرنے کے الزامات میں گرفتار کیا گیا اور وہ تاحال جیل میں ہیں۔ ان کے وکیل قمر ندیم سے کچھ دیر پہلے میں نے بات کی اور پوچھا کہ شکیل آفریدی کو سزا سنائی گئی جس کے خلاف اپیل کی گئی، آج بھی ان کے کیس کی سماعت ملتوی ہوئی، پھر ایک تاریخ دی گئی، تو کیا ہو کیا رہا ہے؟
یہ جو کاروائی ہے تقریباً 2 سال سے چل رہی ہے، اب تاریخ سے ریکارڈ کے لیے تاریخ دی جاتی ہے، مطلب جو فائل پڑی ہوئی ہے ATA اور پولیٹیکل ایجنٹ بارہ خیبر گنجی کے پاس، ریکارڈ آج انہوں نے پہنچا دیا عدالت میں۔
تو اب اگلا قدم کیا ہے؟
اگلا قدم ہوگا، 23 تاریخ دی ہے ہمیں اگلے مہینے کی 23 اگست، اس پہ آرگومنٹوں کی بات ہوگی۔ اس جو ریویژن پٹیشن ہم نے جمع کرائی ہے اور جو ریویژن پٹیشن حکومت نے سرکار نے جمع کرائی ہے۔
تو کیا خیال ہے آپ کا قمر ندیم صاحب، یہ کیس تو کافی عرصے سے چل رہا ہے نا، مزید کتنے عرصے چل سکتا ہے؟ 5 سال 10 سال 20 سال کب تک چلے گا؟
کیس کے چلنے کے لیے تو بس جتنے بھی عرصے یہ چاہیں لے سکتے ہیں، لیکن بہرحال اس کا اختتام جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کیس کا اچھی طریقے سے انصاف سے مبنی اختتام ہو، اور اس کے لیے تو انصاف جو ہے وہ ساری دنیا خود ہی دیکھ لے گی۔ جیسے میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھائی دیش میں ان پہ چارجز کیا لگے ہیں۔
اچھا، میرے سامعین کی مدد کے لیے ذرا سا بتائیں قمر ندیم صاحب کے ان کے اوپر چارجز ہیں کیا تاکہ ایادہ ہو جائے؟
ان پہ چارجز یہ ہیں کہ وہ اس وقت 2011 میں سرجن جنسی سرجن تھے اس ایریا کے، جیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی وہ کسی سیٹل ایریا میں لاہور میں یا کراچی میں یا پشاور میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی ایم ایس میڈیکل سپرڈنٹ ہوتا ہے کسی اسپتال کا، تو وہ اس ایریا کے خیبر ایجنسی کے انچارج تھے، ایجنسی سرجن اسے کہتے ہیں، ڈاکٹر تھے وہ، اور ان پہ چارجز یہ لگائے گئے ہیں کہ انہوں نے جو ایک تنظیم کی ابھی بھی ہے لیکن ابھی بہت کمزور ہو گئی ہے، اس کا نام تھا لشکر اسلام، اور اس کے جو امیر تھے جو اس کے کرتا درتا تھے وہ تھے منگل پار، تو ان پہ یہ الزام تھا کہ انہوں نے اس تنظیم کے مریضوں کا علاج کیا ہے۔ دوسرا الزام ان پہ یہ تھا کہ انہوں نے اس تنظیم کو پیسے دیے ہیں، ان کو فنڈنگ کی ہے تقریباً 10-20 لاکھ روپے تک، اور تیسرا الزام ان پہ یہ تھا کہ یہ وہ تنظیم والے جو تھے وہ ان کی جگہ میں آ کر تو میٹنگ وغیرہ کرتے تھے، اور انہوں نے ان کو، یعنی ان پہ سارے الزامات یہ ہیں کہ انہوں نے ایک تنظیم ہے جسے لشکر اسلام تنظیم کہتے ہیں، اس کی ایجنسی سرجن ہوتے ہوئے اس کی مدد کی ہے، تو یہ الزامات تھے، اب اور اس پہ کوئی کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے۔
تو قمر ندیم صاحب، اسامہ بن لادن کے سلسلے میں ان پر کیا الزام تھا؟
کوئی فکر نہیں ہے جی، اسامہ بن لادن احتیاط کسی چیز کا اس پہ الزام نہیں ہے، کسی چیز کا اس پہ اس کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے، اور وہ باتیں بالکل سرے سے اس کیس میں ہیں ہی نہیں۔
تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا ہے یا جو استغاثہ ہے اس کا کیس کمزور ہے، یا احکامات کہیں اور سے ہیں اور پابندی کہیں اور پہ کروائی جا رہی ہے؟
میرا خیال ہے کہ یہ ساری باتیں اس میں ہیں، اور انصاف ہونے کی میں تو توقع نہیں کرتا۔
اچھا، اس دوران آپ کے جو موکل ہیں شکیل آفریدی، وہ کہاں پر ہیں، کس حال میں؟
وہ تو تقریباً 2012 سے جب سے ان کو سزا دی گئی ہے، ATA 12 نے ان کو سزا دی تھی، تو وہ اس وقت سے جیل میں ہیں، اور جیل میں بھی پشاور سینٹرل جیل میں ہیں، اور تب سے وہ وہیں پہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس سے ملاقات کے لیے وکیل کو بھی، ان کے وکلا کو بھی اجازت نہیں ہے، اور ان کے بیوی بچوں کے علاوہ کسی رشتے دار کو اجازت نہیں ہے، تو اب تک ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال سننے میں آ رہا ہے کہ وہ اسی جیل میں ہیں۔
تو آپ کی ان سے ملاقات ہوئی کبھی؟ اگر ہوئی تو کب ہوئی؟
جی ہاں، میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور میرے ساتھ اور دوستوں کی بھی ہوئی تھی، وہ 2012 میں ہوئی تھی۔
اس کے بعد 2012 اس کے بعد سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی؟
جی نہیں, اس کے بعد سے ہم نے کافی کوشش کی لیکن ملاقات کی اجازت نہیں مل رہی.
اچھا, وہ وکیل کو تو اپنے موکل سے ملنے کا حق ہوتا ہے نا, آپ خود وکیل ہیں, کیا وجہ ہے کیوں نہیں ملنے دے رہے؟
وکیل کو بھی ملنے کا موقع نہیں دے رہے ہیں, بلکہ ان کے بھائی کو بھی ان سے ملنے کا موقع نہیں دے رہے. حالانکہ یہ تو ہر بندے کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے وکیل سے تو کم از کم ملاقات کر سکتا ہے.
تو قمر ندیم صاحب, ان پر جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟
ان پہ دفعات لگائی گئی ہیں, پی پی سی کے تحت لگائی گئی ہیں, 121 ہے, 121 اے ہے, 123 ہے, 123 اے ہے, 124 اے ہے. یہ ہوتی ہیں جو اسٹیٹ کے خلاف آپ کوئی کسی تنظیم کے ساتھ یا کسی بندے کے ساتھ مل کر کچھ کاروائیاں کرتے ہیں.
تو ایک طرح سے ریاست کے خلاف بغاوت کا مقدمہ,
غداری والی, جی
غداری والا مقدمہ,
بغاوت والی, جی وہ غداری والی, جی جی وہی ہے. لیکن ان بغاوت والی اور ان غداری والی جو دفعات ہیں اس کا تعلق اقباد یا اسامہ بن لادن یا کسی آپریشن اس سے کسی قطعی طور پر نہیں ہے, اس کا تعلق صرف اور صرف تنظیم لشکر اسلام سے ہے.
یہ تھے شکیل آفریدی کے وکیل مسٹر قمر ندیم. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں کے ضلع دیر میں حکام کہتے ہیں کہ پیر کی شام ہونے والے بم دھماکے میں امن لشکر کے سربراہ خان محمد سمیت لشکر کے 7 ممبران ہلاک ہوئے ہیں. تھانہ کنٹرول روم کے اہلکار ریاض نے بی بی سی کو بتایا کہ واقعہ دیر بالا کے علاقے ڈوگ درا میں اس وقت پیش آیا جب امن لشکر کے ممبران گاڑی میں علاقے میں ہونے والے ایک جرگے کے بعد واپس آ رہے تھے کے بدرکنی موڑ کے مقام پر اسے نشانہ بنایا گیا. ادھر پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع سوابی میں پولیس کہتی ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کے سابق ایم پی اے اور طالبان مخالف امن کمیٹی کے رہنما محمد شعیب خان کو مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا ہے. ادھر کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے. پشاور سے رفت اللہ اورکزئی.
پولیس کے مطابق یہ واقعہ اتوار کی شب سوابی کے علاقے یاروسین میں پیش آیا. یاروسین پولیس اسٹیشن کے ایک اہلکار فہیم خان نے بی بی سی کو بتایا کہ محمد شعیب خان اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اس دوران ایک مسلح شخص نے اندر داخل ہو کر ان پر اندھا دھن فائرنگ کر دی جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے. بعد میں انہیں پشاور منتقل کیا گیا جہاں وہ ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ گئے. پولیس کے مطابق حملہ آور 2 تھے جو موٹر سائیکل پر آئے تھے. مقامی انتظامیہ نے اے این پی کے رہنما کی قتل کو دہشت گردی کا واقعہ قرار دیا ہے. دریاسنا عوامی نیشنل پارٹی نے سابق ایم پی اے کے قتل پر صوبہ بھر میں 10 روزہ سوک کا اعلان کیا ہے. خیال رہے کہ مقتول محمد شعیب خان کا شمار عوامی نیشنل پارٹی کے سرگرم رہنماؤں میں ہوتا تھا. وہ صوبائی اسمبلی کے رکن بھی رہ چکے تھے جبکہ وہ سوابی میں طالبان مخالف امن کمیٹی کے سرگرم رہنما بھی تھے. یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اے این پی کے رہنما اور کارکن گزشتہ تقریباً 6 سالوں سے شدت پسندوں کے حملوں کے زد میں رہے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی کے مطابق اب تک ان حملوں میں ان کے 500 سے زائد کارکن مارے جا چکے ہیں جن میں سابق وزراء اور اراکین صوبائی اسمبلی بھی شامل ہیں. رفت اللہ اورکزئی, بی بی سی پشاور.
حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں عام انتخابات آیا چاہتے ہیں. گو کہ سن 1985 سے قائم پارلیمانی نظام میں شروع سے ہی خواتین کی نمائندگی رہی ہے, لیکن براہ راست انتخابات میں حصہ لینے سے نہ صرف خواتین کتراتی تھیں بلکہ سیاسی جماعتیں بھی انہیں ٹکٹ دینے سے گریز کرتی آئیں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں کشمیر میں 51% خواتین کی نمائندہ سیاسی رہنماؤں کی تعداد میں اضافہ ہوا, بلکہ خود خواتین میں یہ اعتماد پیدا ہوا کہ سیاسی طور پر باشعور ہو کر ہی وہ اپنے حقوق کے لیے قانون سازی کروا سکتی ہیں. ہماری نامہ نگار تابندہ کوکب نے کچھ ایسی ہی خواتین سیاستدانوں سے بات کی جو پہلی بار براہ راست پارٹی ٹکٹ پر انتخاب لڑ رہی ہیں.
گو کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں پہنچنے والی خواتین کی تعداد اب بھی بہت کم ہے, تاہم قابل ذکر امر یہ ہے کہ پارلیمان تک رسائی حاصل کر لینے والی ان خواتین نے اب مخصوص نشستوں سے اسمبلی تک آنے کا راستہ ترک کر کے براہ راست انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا ہے. وہ دشوار پہاڑی راستوں سے گزر کر دور دراز کے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں جا کر سیاسی مہم چلا رہی ہیں. انہی میں سے ایک پیپلز پارٹی کی رہنما فرزانہ یعقوب کشمیر کے شہر رابلہ کوٹ سے پہلے بھی ضمنی انتخاب میں اپنے والد کی نشست پر کامیابی حاصل کر چکی ہیں, لیکن اس علاقے میں عام انتخابات میں براہ راست حصہ لینے والی وہ پہلی خاتون ہیں. سیاست انہیں ورثے میں ملی ہے.
پہلے جو ہے یہ شوق میری والدہ نے پورا کیا تھا جب لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے تھے تو وہ جیتی تھیں یہاں پر اور وہ جو ہے وہ کاؤنسلر بنی تھیں تو ابتدا خاتون نے کی تھی اور یہ ہمارے گھر کا مذاق بھی ہے لیکن یہی کہا جاتا ہے کہ مردوں سے پہلے عورتوں نے سیاست میں چھلانگ لگائی تھی اور جیتی تھیں.
مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر انتخابات میں حصہ لینے والی نورین عارف کا تعلق بھی ایک سیاسی خاندان سے ہی ہے. ان کا 30 برس سے زائد کا سیاسی سفر 1983 میں بلدیاتی انتخابات سے شروع ہوا اور 1985 میں وہ خواتین کی مخصوص نشست پر پہلی بار اسمبلی کی رکن بنی. 4 مرتبہ مخصوص نشست پر اسمبلی میں آنے کے بعد سن 2006 میں پارٹی اختلافات نے ان کے راستے الگ کر دیے.
میرا اصل جو سیاست میں اپنی سمجھتی ہوں وہ میری 2006 میں سٹارٹ ہوئی جب مجھے ٹکٹ نہیں دیا گیا. میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے اس کانسٹیچوئنسی میں گئی جو میرے ابائی کانسٹیچوئنسی تھی, میرے فادر کی بیس تھی. میں آزاد کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے گئی اور لوگوں نے مجھے بھاری اکثریت سے کامیاب کیا. اس کے بعد میرا سیاست چینج ہو گئی.
فرزانہ یعقوب کے بقول کشمیر میں خواتین پر انتخابات میں حصہ لینے پر تو کوئی پابندی نہیں لیکن یہ کام وہ فرد واحد کے طور پر نہیں کر سکتی.
آزاد کشمیر میں عورتوں کے لیے کسی کام میں رکاوٹ نہیں ہے خدا نخواستہ کہ آپ کر نہیں سکتی, لیکن یہ اتنا مشکل کام ہے کہ جب تک کہ آپ کا ایک سپورٹ سسٹم نہ ہو, آپ کی فیملی کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ نہ ہو, اس میں فائنینسز ریکوائرڈ ہوتے ہیں. کرنے کو چاہیں تو کر سکتی ہیں. آپ کو الیکشن کمیشن جانے سے کوئی نہیں روکتا, آپ کو اپنے پیپر ریٹرننگ آفیسر کو دینے سے کوئی نہیں روکتا.
نورین عارف کہتی ہیں کہ ان کا تجربہ کہتا ہے کہ سیاسی پس منظر اتنا اہم نہیں جتنا لوگوں کے لیے کام کرنا ہے.
جو خواتین اپنی محنت کر کے بیس بناتی ہیں ان کے لیے کوئی بیک گراؤنڈ ہونا ضروری نہیں ہے. آپ اگر محنت کریں, کام کریں, لوگ آپ پہ اس لیے آپ کو ووٹ نہیں دیتے ہیں, آپ خاتون ہیں یا مرد ہیں, لوگ اپنا اس لیے دیتے ہیں کہ کون ہماری خدمت کار کر سکتا ہے.
لیکن سیاسی جماعتوں کی جانب سے خواتین امیدواروں کو ٹکٹ دینے میں ہچکچاہٹ اب بھی قائم ہے. اس بارے میں فرزانہ یعقوب کا موقف تھا,
جو پارٹی ہوتی ہے اس نے حکومت بنانی ہوتی ہے, اس نے ٹکٹ کس کو دینا ہے جس پر اس کو یقین ہے کہ یہ سیٹ نکال لیں گے. یہ کام مردوں نے ہی کیا ہے اور یہی ازیوم کیا گیا ہے کہ مرد ہی کریں گے, لیکن ہم لوگ اب الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں.
تو کیا خواتین کے لیے مخصوص نشستیں نسبتاً آسان سفر نہیں؟ اس پر فرزانہ کا کہنا تھا کہ در حقیقت ایسا نہیں ہے.
یہ جتنی بھی خواتین کو ریزرو سیٹس میں جگہ ملتی ہے وہ سارے الیکشن کیمپینز میں اپنی پارٹی کے کیمپینز چلاتی ہیں. میں الیکشن جیت کر گئی تھی, میرا ذمہ داری صرف یہ حلقہ ہے, لیکن جو ریزرو سیٹ پر خواتین آتی ہیں انہیں پورے جہاں جہاں کہا جاتا ہے وہاں پر جا کر ان کو عورتوں کو موبیلائز کرنا پڑتا ہے.
نورین عارف کے لیے براہ راست انتخابات کا مطلب ووٹر سے قربت ہے.
ریزرو سیٹ پہ وہ پیار, وہ محبت, وہ لوگوں کی جو ایک جذبہ ہے وہ میں نہیں حاصل کرتی. اور میں جب جاتی ہوں پوری پوری رات میں دن میں کام کر رہی ہوں, لوگ راتوں کو بیٹھے ہوتے ہیں, 3 بجے جاؤ, 4 بجے جاؤ, 5-5 سال کے بچے پورے جنگلوں میں میرے نام کے نعرے لگاتے ہیں. اس جذبے کی وجہ سے یہ سیاسی سفر مجھے مشکل نہیں لگتا, مجھے آسان لگتا ہے.
پہلی مرتبہ عملی سیاست میں قدم رکھنے والی سمیہ ساجد کو اگرچہ سیاسی جماعتوں کے اتحاد کے باعث انتخابات سے عین پہلے اپنی نشست چھوڑنا پڑی, لیکن وہ بھی مخصوص نشستوں پر اسمبلی میں جانے کے حق میں نہیں.
ڈائریکٹ الیکشن لڑنے کا معیار ہی کچھ اور ہوتا ہے, اور پھر ہار جیت سے کیوں ڈرے ہم؟ جب ہم میدان میں اترے ہیں تو ہار سے ڈرنے والے کو میدان میں اترنا ہی نہیں چاہیے.
کشمیر کے شہری علاقوں میں تو خواتین نسبتاً سماجی سرگرمیوں کا حصہ دکھائی دیتی ہیں, لیکن دیہاتوں اور دور دراز پہاڑی علاقوں میں ایسا نہیں ہے. وہاں آج بھی خواتین 4 دیواری کے اندر ہی محفوظ تصور کرتی ہیں. فرزانہ کا حلقہ ایسے ہی دیہاتوں پر مشتمل ہے.
یہاں پر تو ابھی یہ سسٹم ہی نہیں ہے نا کہ خواتین ساتھ میں نکلیں گی. میں بمشکل 1 سے 2 خواتین کو اپنے ساتھ نکال پاتی ہوں. میں نے بہت دفعہ سوچا ہے کہ میں سیاست چھوڑ دوں, لیکن میرے بچوں نے اور یہاں کی خواتین نے کہا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے. آپ نے ہمیں جو راستہ دکھایا اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ آگے نکلیں گی تو ہم میں ہمت ہوگی, ورنہ ہم کبھی یہ کر نہیں پائیں گے.
شہروں میں حالات مختلف ہیں. سمیہ ساجد کہتی ہیں کہ پڑھی لکھی خواتین اسمبلی میں اپنی نمائندگی سے مطمئن نہیں ہیں.
جو نسل در نسل ہمارے اوپر جو مسلط خواتین ہیں وہ ان کو وہ اسمبلی میں ضرور بیٹھتی ہیں, لیکن انہوں نے اپنے ہونے کا احساس کبھی نہیں دیا. کوئی ایسا کام انہوں نے نہیں کیا جو خواتین کے بینیفٹ کے لیے جا رہا ہو. تو اس سے جو پڑھی لکھا طبقہ خواتین کا جو ہے نا وہ بہت ایکٹیو ہو گیا ہے کہ خواتین ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہی ہیں ہر جماعت کی, اور بہت پازیٹیو رسپانس مل رہا ہے.
کیا کشمیر میں کسی خاتون کو وزیر اعظم یا صدر جیسا بڑا عہدہ مل سکے گا؟ نورین عارف کہتی ہیں کہ ابھی وقت لگے گا.
میں نے اپنا پوری زندگی سٹرگل میں کی, اس وقت چاند ایک سینئر ترین لوگوں میں ہوں, لیکن مجھے پتا ہے کہ اگر میں کسی بڑے عہدے کی جب امیدوار ہوں گی تو شاید میں وہاں نہ پہنچ سکوں. لیکن میں نے یہ الیکشن لڑ کے خواتین کو یہ راستہ دکھا دیا ہے, آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں, کوئی آپ کا راستہ نہیں روک سکتا. اور اگر کسی کے نصیب میں پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر بننا لکھا ہے تو وہ خاتون یا مرد کی بات نہیں, یہ میرے اللہ کا کرم ہے.
سمیہ کہتی ہیں کہ معاشرے میں حاکمیت کے تصور میں تبدیلی ہی عورت کے لیے بڑے عہدے کا راستہ ہموار کر سکتی ہے.
جو یہ ایک جو سیٹ اپ بن چکا ہے نا کہ مرد نے خاتون کو آگے نہیں آنے دینا, مردوں کے ساتھ ان کی کھینچا تانی ہے, اس جنگ میں جب وہ کامیاب ہوگی تو وہ ضرور وزیر اعظم بن جائے گی.
لیکن فرزانہ یعقوب پر امید ہیں.
خواتین جو ہیں وہ اتنے زیادہ عرصے سے نہیں ہیں اس سلسلے میں نا, اس پولیٹیکل پروسیس میں. یہاں پر پرائم منسٹر وہ بنتے ہیں جنہوں نے اپنی تقریباً ساری زندگیاں جو ہیں وہ لگائی ہوئی ہوتی ہیں اسمبلی میں اور پولیٹیکل جد و جہد میں. ہم نئے نئے آئے ہیں تو ہمیں بھی گروم ہونے میں وقت لگے گا. پاکستان میں بھی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ کوئی فیمیل پرائم منسٹر بنے گی, لیکن جب وہ بنی تو ایوری ون اونڈ ہر اپ. آج چاہے کچھ بھی کہیں لیکن اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ ایکسیپٹنس لیول نہیں ہو.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں خواتین میں تعلیم اور سیاسی آگہی نے جہاں ان خواتین میں یہ حوصلہ پیدا کیا ہے کہ وہ عملی سیاست جیسا مشکل تصور کیا جانے والا کام کریں, وہیں خواتین ووٹرز کو بھی امید دلائی ہے کہ اب نہ صرف ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے قانون سازی ہوگی بلکہ ان کی آواز انہی کی صنف کے باعث بآسانی ایوانوں میں بھی گونجے گی. تابندہ کوکب, بی بی سی, مظفر آباد.
سیاست مرد کرے یا عورت, سیاست فوجی انقلاب ناکام, سیاست سیاست سیاست, ارے چھوڑیں کچھ اور بھی بات کریں. سوات میں ایک ابھرتی ہوئی گلوکارہ مسکان فیاض نے قلیل عرصے میں فن کی بلندیوں کو چھوا ہے. حال ہی میں انہوں نے پشتو فلموں کے لیے بھی گیت گائے. یہ 15 سالہ گلوکارہ جب بات کرتی ہیں تو ان کی زبان میں لکنت ہے, یعنی وہ اٹک اٹک کر بولتی ہیں, لیکن جب گاتی ہیں مجال ہے جو لکنت آئے. سوات سے نامہ نگار سید انور شاہ کی رپورٹ.
غٹستر گسر لا سنا تور زلپان دی زما لیون سپل نیز کا شکان دی زما غٹستر گسر لا سنا تور زلپان دی زما لیون سپل نیز کا شکان
آواز 15 سالہ گلوکارہ مسکان فیاض کی ہے جو مینگورا کے علاقے ملک آباد سے تعلق رکھتی ہے. 7ویں جماعت میں پڑھنے والی مسکان فیاض نے بی بی سی کو بتایا کہ میں نے 7 سال کی عمر میں گلوکاری کے فن میں قدم رکھا کیونکہ میں اپنے مرحوم خالہ غزالہ جاوید کی گائیکی کو بہت پسند کرتی تھی اور ان کی طرح پشتوں کے ایک عظیم گلوکارہ بننا چاہتی ہوں. اس فن کو اپنانے کی ایک اور بنیادی وجہ خاندانی طور پر بھی اس پیشے سے وابستگی ہے. مسکان نے اب تک کئی گیت گائے ہیں لیکن اب وہ پشتو فلموں کے لیے بھی گانے گا رہی ہے.
پشتو فلموں کے لیے میں نے ایک گیت گائی ہے, ان کا ایک نام ہے باز و شاباس اور دوسرے خیر دیا نشکرے. میں غزالہ جاوید سے متاثر ہوں اور وہ میری خالہ ہے اور میں مستقبل اس کی طرح بننا چاہتی ہوں.
مسکان کے والد فیاض نے بی بی سی کو بتایا کہ عام بول چال کے دوران ان کی بیٹی کی زبان میں لکنت ہوتی ہے, لیکن یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ گانے کے دوران ان کی زبان میں لکنت نہیں ہوتی اور انہیں اس حوالے سے کسی بھی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. پشتو موسیقی سے ذوق رکھنے والے مینگورا کے رہائشی نور رحمان نے بی بی سی کو بتایا کہ فن کی دنیا میں سوات کی گلوکاراؤں نے کامیابی کے عظیم جھنڈے گاڑ دیے ہیں اور آلاتی موسیقی اور موسیقی سے پیچھا چھڑانے والوں نے دوبارہ اس فن کو اپنایا ہے اور اس کی زندہ مثال 15 سالہ مسکان ہے جو کم عمر گلوکارہ ہونے کے باوجود پشتو فلموں کے لیے گانے گا رہی ہے.
سوات جو ہے یہ موسیقی کی سرزمین ہے, اس سرزمین نے بڑے بڑے گلوکار پیدا کیے جس طرح غزالہ جاوید ہیں, نازیہ اقبال, کرم خان اور دیگر نامور گلوکار پیدا کیے ہیں اور اب 15 سالہ مسکان موسیقی کی دنیا میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہی ہیں. لوگوں کی ڈیمانڈ پر زیادہ تر کیبل والے جو ہے وہ مسکان کے گانے چلاتے ہیں.
خیال رہے کہ سوات میں طالبان کی شکست اور امن و امان کی صورتحال بہتر ہونے کے بعد موسیقی اس علاقے میں پھر سے جگہ بنانے لگی ہے اور مینگورا کے محلے بن جو رقاصاؤں کا محلہ کہلاتا ہے کہ رونقیں بھی بحال ہے اور گنگروں کی جنجناہٹ اور موسیقی کی گونج نے اس خوف کو شکست دی ہے جس کے باعث اس محلے کی مکین اپنا گھر بار چھوڑ گئے تھے۔ سید انور شاہ، بی بی سی، سوات۔
اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کون کون سی گلوکارہ یا گلوکار ہیں جو بولیں تو لکنت آئے، جب گائیں تو لکنت مجال ہے جو آئے، یقیناً آپ کچھ نہیں بتا سکیں گے، لیکن کبھی دماغ لڑائیے گا، کئی ایک اور ہیں ایسے۔ میرے پاس وقت ہوتا تو میں اس پہلی کو جاری رکھتا۔ سیربین یہاں اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں عمر خیری، پروڈیوسر عادل شاہ زیب، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے اسرار الحق، لندن سے رابن وارن۔ تو میں پوری ٹیم سمیت اجازت چاہوں گا۔ آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ پھر سن لیجیے۔ خبروں کی ذمہ داری عبداللہ فاروقی کی ہے۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اخبارات، انٹرنیٹ اور موبائل فون سروسز پر پابندی تیسرے روز بھی برقرار رہی اور وادی کے تمام اضلاع میں کرفیو نافذ رہا، جبکہ بھارتی وزیر داخلہ نے پارلیمان کو بتایا کہ وادی میں سیکیورٹی فورسز کو غیر مہلک ہتھیاروں کے استعمال کے احکامات دیے گئے ہیں۔ سیرالیون کے جزیرے بونتھے میں فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں دو افراد کی ہلاکت کے بعد کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے ملک کے کرکٹ بورڈ کو حکم دیا ہے کہ وہ ایسی اصلاحات متعارف کرائے جس سے وزراء، سرکاری ملازمین اور 70 سال سے زیادہ عمر کا کوئی شخص بورڈ میں عہدہ نہ لے سکے۔ ایک آزاد رپورٹ جس میں ڈوپنگ کے واقعات میں روسی سرکار کی ملی بھگت ثابت ہوئی ہے، اسے اولمپکس کی بین الاقوامی کمیٹی کے صدر نے کھیلوں کی سالمیت پر افسوسناک اور بے مثال حملہ قرار دیا ہے۔ اور چین میں بیماری پر قابو پانے والے ادارے نے تحقیقات کا آغاز کیا ہے تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ ایچ آئی وی پازیٹو افراد کے ریکارڈ کیسے افشا ہوئے۔
Details of all our services are at bbcworldservice.com.